واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپریسی عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپٹنگل نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی دوران خلافت یا آپس کے جو بھی جنگے ہوئی جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توفیق ہو رہی علی صاحب الصلاۃ والسلام کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی لگتا کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیل رواں تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں, اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہو کہاں اٹلانٹک تصور کسی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں, کہاں یمن اور کہاں ایشیائی کوشک ایشیا مائنر ترکی, یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی, سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی, پستے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سب اتار کیا. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ, اندر سے تبدیلی. کسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب جرح کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے قرآن کے بعد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے, ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے, دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے, اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان سب ساتھ میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی, بشرطے کہ ہمارے دل جو ہے وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرے. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے, اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے. دیکھیے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین. چار الفاظ نوٹ کر لیجئے. اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو نہ سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہے ان کے لیے علاج. توجہ کیجیے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے. صرف ایک مقدس کتاب, ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آنا, قرآن ہے کیا؟ نمبر ایک موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ واعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے, دل کے اندر گداس پیدا کرنے والی چیز. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا, ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر. جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء. اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہو کے چلے گئے, پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت, اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے. جیسے زمین ہے کیٹل زمین, اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی. اس کا زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے. جب کیٹل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کا جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واضح ہے, نصیحت ہے, دلوں کو نرم کرتا ہے, دلوں پر جو کرفٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے, اس میں حل کراتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور, جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. اب آپ غور کیجئے گا, علامہ اقبال نے انہیں دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ معاوضہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تصفیہ نفس کے لیے استعمال کیا, بلکہ اس کو کچرا بنا لیا ہے. وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ. چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زنو افسانہ بند. واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں, افسانے کہتے ہیں, قصے کہتے ہیں, نتیجے کہتے ہیں. مانیے ہوں پست تو ہر سے ہوں بلند, اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا نیچے کے, بس الفاظ کا شکو ہوتا ہے, الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں. اج خطیب و بیل میں گفتا رہے ہوں با ضعیف و ساز و مرسل سا رہے ہوں. سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے, ضعیف روایات. وہ روایات بخاری کی ہو, مسلم کی ہو, ترمذی کی ہو, ابن ماجہ کی ہو. کہاں خطیب بغدادی اور بیلمی, وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے, وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تفکیر کرنے کی کوشش رہے ہیں. با ضعیف و ساز و مرسل سارے ہوں, ضعیف روایات, شاذ روایات, مرسل روایات, جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے, اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. حالانکہ موعظہ, سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا. قرآن کہتا ہے خود مذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا, جو داس پیدا کرے گا. دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف ہلتے ہیں, صوفیائے حق کی بات نہیں کہہ رہا, وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا. صوفیے پشمینہ کوسے حال مست, اب شراب نغمے قوال مست. قوال سے جو کچھ مل رہا ہے, حال آ رہا ہے, مستی آ رہی ہے, کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے. صوفیے پشمینہ کوسے حال مست اب شراب نغمے قوال مست. لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سعادت بقرآن محفلت, اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی, محفل سما. وہ محفل سما کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ. میں کیا حضور آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے. اب انتقال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. 45 آیت پر پہنچے, چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی محفل ہے, اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ. ایک روایت میں الفاظ آئے, ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر, بالکل خاموش, سکون, ساکن اور ساکت اور سامت, کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا تم بچ کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس ادب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. آپ کو یہ تصدیق کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا, اب ان کی ذمہ داری ہے. دے آر اکاؤنٹیبل, دے آر رسپانسبل. اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ ہے سماع, یہ محفل سماع ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مسنون محفل سماع. اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے, آیا ہے کہ نہیں ساتھ میں پارے کہ بالکل آغاز میں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے. سینوں میں جو روگ ہیں, حب دنیا, حب نام, حب شہرت, حب اقتدار, جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ, میں میرا غلبہ ہو, میرا تسلط ہو, میں نمایاں ہو جاؤں, میری حکومت بن جائے, اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے, دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ, یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے. یہ بے مان ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تناسب ہے. الحاکم التکاثر حتی حکم المقابر, یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو. آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی, جس کے پاس دستک نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہیں اصل روگ, ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی, اب تیسرا لفظ ہے ہدن. ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو, ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو. کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا, تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے, اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے. حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لکا علیک, یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن. اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے, ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے, ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا, اپنی تعریف کا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خداوندی میں. ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا, دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا, تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے. اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تم کیا کرتے تھے. وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا. اِنَّكَ قَدْ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ, تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے, بہت بہادر ہے, یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا. وَقَدْ قِيلَ, وہ کہا جا چکا ہے, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اوڑے مون اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں. دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے, آخرت میں جہنم میں. یہی حال اس عالم کا ہوگا, یہی حال اس دولت مند کا ہوگا. تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے, تمہاری شہرت ہو جائے, لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگے, لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملے. وہ دنیا میں ہو گیا, تمہارا مطلوب مل چکا, تمہارا مقصود حاصل ہو چکا, جہاں کچھ نہیں. تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو علم بیکار ہے, ہدایت قطعاً غیر مفید ہے. پہلے دلوں کا کرسٹ اٹھے, اس کی سختی دور ہو, یہ ہے موعظہ. دلوں کے اندر سے حب جا, حب دنیا, حب مال نکلے, یہ ہے تزکیہ. شفاء لما فی الصدور, اب ہدایت خدا دی, اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے. یہ ہدایت کی ہے دنیا میں, یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی. جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ دنیا میں اٹھایا, آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر فائدہ کریں. ایک حدیث میں جو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں, اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی. یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجیے اسی ترتیب کے ساتھ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہ. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگوں سمجھو, اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے قرآن کی شکل میں. اس کی رحمت کا نظر عطم قرآن ہے, اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے. فب زانے کا فل یفرحو, اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے, اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. فب زانے کا فل یفرحو ہوا خیر مما یجمعون, جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے. کاش کہ یہ دو آیات کی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائے. پہلی بات میں نے عرض کی تھی اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں, اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہو وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے. لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے, عملی اعتبار سے, افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خداوندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے. اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا, بڑی چھوٹی چھوٹی آیات. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے, سورۃ الرحمن عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مریض میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بس, اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرا جو ہے خاص طور پر مصر کے قرا, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے, واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے, شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد, شیخ محمود خلیل الحصری, یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک, یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ آپ توہین کر رہا ہوں قرآن کی, حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشرحانی کے ساتھ کہو, من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو بہتر بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوشرحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے قید کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرآن, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے, بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے. ایک بات یاد آئی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے, سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ ایک کوئی حجرا ایسی تو کل گھر تھے نا صحابہ کے, لہذا حضور پاس سے گزرے آواز آئی کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد یہ داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہر عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے, ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے, وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے, سب سے اونچی چیزیں. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی. نام اچھی طرح سن لیجئے حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تابع دیگر کے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کے, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے چھت ہے مارتا ہوا سمندر ہو, حیجان ان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا افسان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا, بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے, چاہے مارتے ہوئے سمندر کے مانیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی رب ہے اس کو سمجھ کے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے, جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلھا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اصل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور جو اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن, وہ کرتے جائیے چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, علمہ البیان, انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے, جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے, ہیومن برین. اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے, یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے. اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نطق, گویائی, بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. چار آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان, اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن, اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان, انسان کو جو صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا, وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی, اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے. رحمان, قرآن, بیان, انسان, عثمان, عفان, باپ کا نام بھی اسی بدن پر ہے, عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عثمان شہید مظلوم بن نورین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قوت بیان جو تمہاری توپ ہے گلتی ہے, اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے, مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی. یہ قوت بیان جو ہے, جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن, جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے, اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے. قرآن کو بیان کرو. وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے, بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اگر یک قطرہ خون داری اگر مجھ سے پرے داری, بے آپ امن تو آموزم پیتے شاہ بازی را. اگر تمہارے اندر ایک قطرہ خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو اے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں. کسی طرح جان لیجئے, اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی, اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی, اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ, اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے, بلّہ تو آتا خیر من ہو, تو یہ ہوگی کمپیریٹو, جو ایک ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے, لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم, یہ بیسٹ امنگ یو, جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھے اور سکھائے, قرآن پڑھے اور اسے بیان کرے. آج جان لیجیے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے, لیکن تا قیام قیامت نو انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا, گہرائی کرنا ہوگا. ایک قرآن کی سطح ہے, اس سطح نہیں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے, لیکن آؤٹ, اس کو نکالو اس کے اندر سے. ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا, اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر. آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ, یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے, 7 لاکھ کا مجمع جمع تھا. حجۃ الوداع آخری حج, آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے, اپنی تعلیمات اہم نکات کو بار بار دوہرا دوہرا کر بیان کیا, ہیمر کیا اچھی طرح ذہنوں میں اتارا. اس کے بعد ایک سوال کیا, اللہ بلغ کو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا, انا نشہد انک قد بلغت. بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں, انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا, اندھیروں کو چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا, 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی, انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف, کہ بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا, بڑی ذمہ داری تھی, انہا سنن کی آگاہ کا فوراً شکیلا. اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں, اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا. تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراہ کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے. اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک، یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر سب بآسانی یاد کر کے ہو سکتا ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم. کسی آپ نے مزید تاکید فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تکلیف اور ترغیب کا انداز. کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے. کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا جو ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں. یہ گویا کہ امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ چنے گی اس کتاب کی نگاہ میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. کسی کو وہ جواب سکوا میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم بھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار اب مہجوری قرآن شدی، تم تو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاید نے کبھی کیا تھا نا، بہت پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. بہت پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خارج مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے. شکوا سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوا کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو ہے باد سبا ہی ہما آبر گئے تم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تم نے قرآن کو پیٹ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کیجیے. خارت مہجوری قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگی ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس میں کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے در بغل داری کتاب زندگی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب کر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا نہ ہو کرمی تعمیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے قرآن، تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جان لیجیے. کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے جماعت تیار ہوتی ہے، قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے، وہ قرآن کا اعجاز اور ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے. ہم اسے جنائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی. وہ کام کیا ہے جتنو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی. اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے دو مصرے. با نقشہ درویشی در ساز و دما دم دم، کیوں پختہ کبھی خبرا بر سلطنت دم دم. پہلے ہم نقشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تذکیہ، وہ معجزہ قرآنی، وہ تذکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا. اب جب اس سب تک ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا. بالک درویشی در ساز و دما دم دل، کیوں پختہ شری خدرا پر سلطنت دم سل. کبھی وہ انقلاب آیا، جان حق و زحق الباطل ان الباطل کان ظہورا. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. انہ لقول فصل وما ہو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرمی کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو تیر دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ضرور کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے. جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوا سنجے گردی کے دوراں شدی، اے تو سب نمبر زمین افتن گئی در بغل داری کتاب زندگی. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رواہ مسلم. آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے، ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے. یہ سب کون ہے؟ یہ سب ہمارے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی. کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے، اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، کہ تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآن کی کہ سب ذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ مرضی, حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بہ حاضر کتاب امامہ و یدعو بہ آخری, حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اب آئی حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد رسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے, لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے. آغاز کیسے ہوا, حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ, انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی, حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا کل تو میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ, نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے, اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا, یہ مخرج ہے. حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات اب کیا کرتا ہوں, ذرا توجہ کیجیے. ہمارا حال کیا ہے, ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے, وہ فتنہ کیا ہوگا, کیوں ہوگا, کہاں سے آئے گا. ہمارے سوال یہ ہوتے, کب آئے گا, کیوں, کہاں, کب, کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے, کیسے آئے گا علم ہے, کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے, بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ, یہ بتائیے ہم. من مخرج منہا یا رسول اللہ, حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا حضور, کیوں آ جائے گا, کب آ جائے گا, نہیں. من مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں, عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون, یہ کون ہے, من قبلکم, تم سے پہلے. وہ فی ہے خبر و ما بعدکم, جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی, وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی, وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو, آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے, ان سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں, لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور, غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وہ حکم و ماں بہن تم, اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تاکہ قیام قیامت ان سب کا فیصلہ کتاب میں نہیں. وہ حبل اللہ المتین, وہ ذکر الحکیم, یہی تو ہے. وہ صراط المستقیم, سیدھا راستہ اور کون سا, یہ قرآن ہے. ہر رکعت میں کہتے ہوئے ہدایت صراط المستقیم, اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں ہدایت صراط المستقیم, اور حضور فرمائے وہ ہوا صراط المستقیم. صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے, اور ذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وہ ہوا حبل اللہ المتین, اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی, لا تصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائے ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا, امریکہ نہیں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے عالم اسلام تو بڑی سے, جو وسائل ان کے پاس ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی. لیکن اختلاف, انتشار, اختلاف, جتھے بندی, گروہ بندی, بھڑے بندی, اس نے اسرائیل کا خنجر بھی کسی نے پیدا کیا. اس لیے کہ فتد ہوا بھی حکم, اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا اکھڑ چکی. تو فرمایا واتقموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اثار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہرے دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اثار کے اندر میں نے چن لیے، میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے. یہ میری حکمت نہیں ہے تو میرے اثار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے. گوہرے دریائے قرآن سفتام. اب دیکھیے اسی حدیث کے ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. اب یک آئینی مسلمان زندہ است، طے کرے ملت قرآن زندہ است. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن. جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، جو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے، کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے، گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپورچونٹی ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو اسٹیٹ اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا اکیلا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پسمندوں سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا دو یمن موجود نہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں، دو ویتنام نہیں، تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہڑا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے گولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف ایک سبزی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بخش رب دے کا شدید، ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لکھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے نیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استحضار آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لکھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے نیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استحضار تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے اب یک آئینی مسلمان زندہ است، طے کرے ملت سے قرآن زندہ است. ماں ہما خا کو دلے آگاہ اوست، ایسے تامش کن کے حبل اللہ اوست. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن. یہ یک آئینی اور طے کرے قرآن کی زندگی، طے کرے ملت کی زندگی جو ہے قرآن کی بدولت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا، فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم. ایک تین جملے اور سن لیجئے. هو الذي لا يسمع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. هو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. ایک تین جملے اور سن لیجئے، هو الذي لا يسمع منه العلماء ولا يخلق عن كثره الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، ولا تنقضي عجائبه، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے، کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مزمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یسمع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، سلام فرمائیے، لڑائی سے بھائی نہیں، میں اب بھر چکا، یاد ہے کہ نہیں. حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بہت چلی جائے، ان کے اندر سرچ آف نالج، سرچ فار وزڈم بہت چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی نمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرۃ الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی کا ہے. لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے. سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے، اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ جب تک غیر سبھی المؤمنین کے الفاظ آئے ہیں، نولہی ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، جو کوئی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے. اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں، 4 الفاظ ہیں چوٹی کے، وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں. اس حدیث کا اختتام، ویسے حدیث بہت طویل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم. قدر گوہر شاہ جانب یا بدالت گوہری. میں نے قرآن کے 3 مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا حدیث سنا رہا ہوں. آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال به صدق، جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن عمل به اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. اور آخری ٹکڑا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدی الی صراط مستقیم. یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر کسی ادنا سے ادنا درجے میں، اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ. اچھے اچھے اوقلا اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس کی اوقل چیزیں پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسا نہیں, قرآن سے تعارف نہیں ہوا, اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا. اگر یہ ہو جائے کم سے کم جیسے کہ کہا تھا انہوں نے وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں آخری, اب آدم قرآن, کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شعر کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو, جو چیز پڑھے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے, قرآن کے سمجھنے کے لیے. ظاہر بات ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں, آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر, لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے. سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن آپ کی بالٹی. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن, گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے, میری جھولی چھوٹی ہے کیا تو. تو اگر آپ کا گھر سے ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ دو ڈھیل لیں گے. گھر سے ذہنی وسیع ہونا چاہیے, آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو, اور یہ وسعتیں ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے. آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع پر ہوگا, فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع پر ہوگا, منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع کا تیز ہوگا, شارپ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے کس لیے؟ ذر سے ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے, تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں. اگر یہ بات ہو جائے اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا, اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ. سب سے بڑی دولت یہ ہے, لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو, انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو. یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق, یہ ہے سب سے بڑی سخاوت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.